السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حدیث نمبر 7455. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا عمر بن ذر سمعت ابي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ابن عباس، یہاں عباس رضی اللہ عنہ نہیں ہے، ابن عباس ہیں، عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے. وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، یا جبریل ما یمنعک ان تزورنا اکثر مما تزورنا فنزلت. اے جبریل، آپ کو ہمارے پاس اس سے زیادہ مرتبہ آنے میں کیا رکاوٹ ہے جتنا آپ پہلے آتے رہتے ہیں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. وما نتنزل الا بامر ربک له ما بین ایدینا وما خلفنا. ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوتے، اسی کا ہے وہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے. تو اس آیت کریمہ میں جو مذکورہ جواب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے. الی آخر الایہ قال کان ھذا الجواب لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس آیت میں کس کے بارے میں ارشاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور پوری آیت کیا ہے؟ وما نتنزل الا بامر ربک لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربک نسیا. اور ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے، یعنی فرشتے کہتے ہیں، اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے. اس کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات کے مطابق اللہ تعالی کی طرف سے رہنمائی کی، احکام کی شدید ضرورت تھی. یعنی آپ اس معاملے میں انتظار میں تھے کہ وہی آئے اور مجھے رہنمائی دی جائے، لیکن جبریل علیہ السلام کافی دیر کے بعد متعلقہ ہدایات لے کر آئے. تو جب وہ آئے، یعنی جبریل علیہ السلام تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ہمارے پاس پہلے کی طرح، یعنی زیادہ دفعہ آیا کریں، جلدی آیا کریں. تو اس وقت انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ہم با اختیار مخلوق نہیں ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، جب ہمیں حکم ملتا ہے ہم حاضر ہوتے ہیں، اور اگر دیر ہوتی ہے تو اس میں بھی کئی مصلحتیں ہیں. بعض اوقات ہماری دعائیں بھی جلدی قبول نہیں ہوتی، ہم مانگتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات پھر مایوس بھی ہونے لگتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنتے. تو ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، ضرور سنتے ہیں، لیکن ہمیں وہ چیز فوراً نہیں دیتے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. مثلاً بیماری سے شفا، یا اولاد کا حصول، یا کسی جاب کا ملنا، یا شادی کا ہونا، کئی چیزوں میں تاخیر ہوتی ہے نا، روز ہی اس سے واسطہ پڑتا ہے کسی نہ کسی مسئلے کے سلسلے میں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو یاد رکھیے، اللہ کی چاہت کو کہتے ہیں مشیت. یہ لفظ آپ سنیں گے مختلف سکالر سے، کتابوں میں پڑھیں گے، تو پھر سمجھ نہیں آتی مشیت کیا ہے، کیونکہ مجھے خود یہ مسئلہ ہوتا تھا جب تک یہ پڑھا نہیں تھا. تو مشیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا چاہنا، اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا. جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ چاہے گا تو یہ کام ہوگا. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، ہم اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہے. ہم ارادے باندھتے ہیں، توڑتے ہیں، لیکن کام اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن آ جاتا ہے. پھر ہمارا کیا اختیار؟ ہمارا اختیار یہ ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں، اس سے ہمیں نہیں روکا گیا، ہمارے ہاتھ پاؤں نہیں پکڑے گئے، ہم دعائیں مانگتے رہیں، ہماری زبان کو نہیں روکا گیا، لیکن ہماری ایفرٹ اس وقت کامیاب ہوگی، ہمارے تجربات اس وقت برابر ہوں گے جب اللہ چاہے گا، اور اسی طرح ہماری دعا جب قبول ہوگی جب اللہ چاہے گا. اب دوسری بات اس میں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی چاہت ہمیشہ حکمت کے ساتھ ہوتی، یعنی اللہ کی مشیت میں حکمت ہے. یعنی ہماری دعا دیر سے کیوں سنتا ہے؟ ظلم کی بنا پر نہیں، بدلہ لینے کے لیے نہیں. ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا، اگر کسی نے ہماری بات نہیں مانی تو پھر ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارا یہ کام نہیں کرتے، ضد لگا بیٹھتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہر نقص عیب سے پاک ہے، وہ اس لیے نہیں کرتا، وہ تو نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، وہ کسی وجہ سے تاخیر کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی، یعنی اللہ کی مشیت کے پیچھے حکمت ہوتی. اس لیے اگر آپ کی شادی میں دیر ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا. ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ اس کے لیے پریپیئرڈ نہ ہو، یا یہ کہ آپ کی دعا سن لی جائے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ ہو جائے اور آپ ایک بڑی مشکل میں پھنس جائیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات حادثات کس طرح ہوتے ہیں، ایک گاڑی سامنے سے آ رہی ہوتی ہے، ایک ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، اور اگر آپ اس کو سلو موشن پہ دیکھیں نا تو کئی دفعہ وہ رکتے ہیں، چلتے ہیں اور پھر ٹکرا بھی جاتے ہیں. تو بہت دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹکروں سے بچانے کے لیے روک لیتے ہیں، ہمارے گھر سے نکلنے میں تاخیر ہو جاتی، یا ہم کوئی کام وقت سے پہلے کر بیٹھتے ہیں. تو یہ سب اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے. اسی لیے جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں، انشاءاللہ میں یہ کروں گا، صحیح میرا ارادہ ہے، لیکن میرا ارادہ اللہ کے ارادے کے تابع ہے، میں چاہتا ہوں لیکن ہوگا جب ہی جب اللہ چاہے گا. تو اس پر بھی ہمارا ایمان لانا ضروری. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جبریل علیہ السلام اور تمام فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالی کے حکم کے تابع ہیں. جب اللہ چاہتا ہے وہ اترتے ہیں، جب نہیں چاہتا نہیں اترتے. ٹھیک ہے نا. اس حدیث میں امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں، اس حدیث سے کیا استدلال، استدلال کو مطلب کیا دلیل پکڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وما نتنزل الا بامر ربک، رب کا جو امر ہے، رب کا کلام ہوتا ہے، حکم. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے. اصل میں پیچھے کا باب شروع کر چکے ہیں کلام سے متعلق، قول سے متعلق، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. قرآن مجید بھی اللہ کا کلام ہے، اور اوامر کونیہ بھی اور اوامر شرعیہ بھی، اور کلمات اللہ کی ٹرم آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے کلمات. ٹھیک ہے، اور اللہ کا کلمہ کن، تو یہ سب اللہ کا کلام ہے. تو اس حدیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رہنمائی اور گائیڈنس کے ساتھ کر رہے تھے. اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ اپنی خواہش نفس سے نہیں حکم دیتے تھے لوگوں کو یہ کر لو یہ نہ کرو، بلکہ آپ کو وحی کی جاتی تھی، اور جب وحی کے آنے میں تاخیر ہوتی تو پھر آپ کو انتظار ہوتا، شوق ہوتا، حرص ہوتی کہ میرے پاس جبریل آئیں اور مجھے کچھ بتائیں. یہ اللہ کے رسول ہیں جنہیں حکم دیا گیا آپ یہ دعا پڑھا کیجئے، وقل ربی زدنی علما. ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے نا، مانتے ہیں نا ہم. پھر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، استاد نہ آئے تو خوش ہونا چاہیے، ایسا ہی ہوتا ہے، سچی بات ہے نا. ہم جب اسکول کالج میں تھے، خاص طور پر جب پتا چلتا کہ آج فلاں ٹیچر نہیں آئی، ہم خوش ہو جاتے کہ چلے آج کے دن تو چھٹی ملی، چلیے وہ تو دنیا کی تعلیم تھی اور وقتی فائدہ تھا اور نہ سمجھتے ہم اس وقت. لیکن اب جب قرآن پڑھ کر کچھ سمجھ آ گئی ہے تو اب علم کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، کسی ٹیچر کے نہ آنے پر خوش ہونا چاہیے یا انتظار کرنا چاہیے؟ انتظار کرنا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے، اور پھر اس کے بار بار آنے کا انتظار ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ جیسے آپ پہلے زیادہ آتے تھے آپ ویسے ہی آیا کریں. تو انہوں نے کیا کہا، ہم تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام سے ملاقات کا شوق تھا. ہمیں بھی اللہ کے فرشتوں سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کی رضا کے لیے ان سے محبت کریں، اور ہم ان کے بھی شکر گزار ہوں. کس بات پر؟ کہ وہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر آئے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جنہوں نے محنت سے ہمیں یہ دین پہنچایا، ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا کر، اور امت کے ان سارے علماء سے جن کے واسطے سے ہوتا 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 آج یہ دین ہم تک پہنچا. کیونکہ جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. ایک تو آپ دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اور ایک یہ ہے کہ اس میں آپ کو مزید ملتا چلا جاتا ہے. یعنی علم ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے ملتے رہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے وہ دنیا کا نفع مند علم ہو یا دین کا علم. دین کا تو خیر علم سارے ہی نفع مند ہے، یہ الگ بات ہے کہ کچھ ہم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے ڈائریکٹلی یا وقتی طور پر، اور کچھ نہیں بھی ہوتا لیکن وہ بعد میں کام آ جاتا ہے یا کسی اور کے کام آ جاتا ہے. مثلا قرآن مجید جہاں پورا پڑھایا جاتا ہے تفسیر کے ساتھ، تو آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ سارا تو ہم سے متعلق نہیں، کچھ ہم سے متعلق ہے، کچھ ملک و قوم اور امت سے متعلق ہے، کچھ کسی اور کی ضرورت کا ہے. جب ہم سیکھ لیتے ہیں تو ہم اس سے کچھ تو خود فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ دوسروں کے فائدے کے بن جاتے ہیں، اور کچھ معاملات کو جو دنیا میں ہو رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں مدد ملتی. تو کوئی بھی چیز اس میں سے غیر فائدہ مند نہیں، اس لیے ہر چیز کو شوق سے پڑھا کریں. اور پھر اس میں ایک بڑی اہم بات ہے، صدی سے پتہ چل رہی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ وہی کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے ہیں. وہ وہی لانے میں خود مختار نہیں تھے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بتائی، بس وہی لے کر آئے جو اللہ نے حکم دیا. تابعدار مخلوق، تو اتنی تابعدار مخلوق جب اللہ کی ہے تو اللہ کو ہم جیسوں کی کوئی ضرورت ہے؟ یا اگر ہم کوئی عبادت کریں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے اس کا؟ یعنی اللہ کو کوئی شوق ہے کہ بندے میری عبادت کا؟ شوق نہیں ہے. یہ بندوں کے فائدے میں ہے کہ بندے اللہ کے فرما بردار بن کریں، اللہ تعالیٰ کے اس نظام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں اور اس کے مطابق چلیں، تاکہ دنیا میں بھی امن سے رہ سکیں اور آگے بھی امن ہو. ٹھیک ہے. فرشتوں کے بارے میں سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ اس سے بات کرنے میں آگے نہیں بڑھتے بلکہ وہ اس کے حکم پر ہی عمل پیرا ہوتے ہیں. جیسے حضرت آدم کا قصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جب اپنا کریشن پلان حضرت آدم کے بارے میں رکھا فرشتوں کے سامنے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ایک سوال کیا، مشورہ نہیں دیا آگے سے، کوئی اور بات نہیں کہی، سوال کیا. سوال کیوں کیا؟ جاننا چاہتے تھے کہ اس میں حکمت کیا ہے. اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یعنی جو ان کا اندیشہ تھا وہ انہوں نے ظاہر کر دیا، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی بے ادبی کی بات نہیں. مثلاً آپ کی والدہ آپ کو کچھ کرنے کو کہتی ہیں، آپ کہتے ہیں کیوں کیوں نہیں؟ آپ پوچھیں کہ کوئی ضرورت ہے آپ کو میری، مثلاً آج جلدی چھٹی کر کے آ جانا، تو آپ اس کی وجہ معلوم کر سکتے ہیں، لیکن آگے سے بڑبڑانا نہیں، آگے سے کوئی اور باتیں نہیں کرنا، کیونکہ وہ بالوالدین احسانہ کا حکم آیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹیچر آپ کو کوئی کام کرنے کو کہتی ہے کہ یہ پڑھ لو، یہ سبق 10 دفعہ یاد کرنا، یہ 7 دفعہ کرنا ہے، تو آگے سے باتیں نہیں بنانی اور جا کے آگے پیچھے بھی باتیں نہیں کرنی. اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ایک نامعقول مطالبہ ہے، تو آپ وجہ معلوم کر سکتے ہیں، حکمت معلوم کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمیشہ سوال کا انداز رکھیں، معاملات خراب نہیں ہوں گے. یعنی آپ کے خیال میں ایسا کیوں کیا جائے، آپ کے خیال میں پھر اس کا حل کیا ہے، آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں دوسرے کا نقطہ نظر معلوم ہو جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی دوسرے کی بات ایک بالکل انوکھی بات ہوتی ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیوں کر رہا ہے بات، اور ہم پوری بات سنے بغیر، سمجھے بغیر، اس کی ڈیپتھ میں جائے بغیر، اس کو ایکسپلور کیے بغیر، ہم اپنی ججمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. مثلاً آپ لوگ جب نئے نئے آتے ہیں، یہاں کا سسٹم آپ کے لیے بالکل نیا ہے، کیونکہ یہ کسی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی طرح نہیں ہے. نہیں ہے نا، ریکارڈ ہے کہ کبھی کسی کا کوئی پیریڈ فری نہیں گیا یہاں، کبھی کسی کو فارغ نہیں بیٹھنے دیا گیا، 0 پیریڈ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اور قابل بنے. ٹھیک ہے نا. اب یہ چیزیں آپ کے اوپر بوجھل ہو سکتی ہیں، بھاری ہو سکتی ہیں کہ یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں. اچھا، کچھ لوگ تو یہ ہوتے ہیں پوچھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں، ادب سے، احترام سے، طریقے سے، حکمت سے پوچھ لیتے ہیں، اور پوچھنا چاہیے. لیطمئن قلبی، کہ میں شرح صدر سے پھر کروں جو کری. کچھ لوگ ایسا نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں، آپس میں باتیں شروع کر دیتے. مجھے تو ایک تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ صبح صبح ہمیں اٹھا کیوں دیتے، یہ سمجھ نہیں آتی، وہ سمجھ نہیں آتی، یہاں یہ ٹھیک نہیں، یہاں وہ ٹھیک نہیں. اچھا پھر یہ نہیں کہ یہیں سے یہیں آپس میں ڈسکس کریں، پھر یہاں سے اٹھ کے کیا کرتے، گھر جا کے امی ابا سے بات کرتے، پھر اور دوستوں سے بات کرتے. کیا بتاؤں تمہیں، وہاں تو یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے. بھئی کیوں ہوتا ہے، یہ بھی تو پوچھ لیں کسی سے، تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے اور آپ غیبت کے مرتکب نہ ہو، پریشانی نہ ہو آپ کو. تو علم جو ہوتا ہے نا، یہ جتنی بھی حدیثیں ہیں نا، یہ حکمت کی باتیں ہیں. احادیث کو کہا بھی حکمت گیا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور یہ ٹرم قرآن مجید میں کئی دفعہ استعمال ہوئی، کم از کم 5 دفعہ تو میرے علم ہے، بلکہ زیادہ. یعنی کہ قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ ہے، اور وہ حکمت یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں، افعال ہیں، آپ کی ہر ہر چیز میں سیکھنے کی بات ہے. اور بہترین نمونہ ہے، بہترین زندگی گزارنی ہے تو سنت پر عمل کریں. یعنی کبھی بھی کوئی سوچ آئے نا ذہن میں کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے، پہلی سوچ آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ ایسا موقع یا ایسی چیز یا ایسی سچویشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آتی تو وہ کیا کرتے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جبریل سے کہا کہ آپ جلدی رہنمائی لے کر آئیں، یعنی مجھے مزید علم ہو، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، پھر کوشش کرنی چاہیے. تو انسان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے. زندگی ایک امتحان ہے، ٹیسٹ ہے، اور اس میں ہر روز انسان آزمایا جاتا ہے. شادی سے پہلے کی زندگی میں ایک امتحان ہے، شادی ہو جائے گی تو ایک امتحان شروع ہو جائے گا، بچے ہوئے تو اس سے بڑے امتحان شروع ہو جائیں گے، وہ اور بڑے ہوئے تو ان کے امتحان اور بڑے ہو جائیں گے. مرتے دم تک انسان آزمایا جا رہا ہے، اور اس میں کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے. لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اور احسن عمل کی تفسیر کیا ہے، 2 چیزیں ہیں، اخلاص اور اتباع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. ٹھیک. یعنی ہر معاملے میں یہ دیکھنا کہ آپ نے اس سچویشن میں کیا کیا تھا، آپ نے کیا کیا تھا، بس اس کی کھوج میں لگ جائیں آپ نے کیا کیا تھا. جب وہ چیز آپ کو مل جائے گی نا تو پھر آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی، اس کے بعد آپ کے اندر ایک سکینت آ جائے گی، پھر لوگوں کی تنقید آپ کو بری نہیں لگے گی، لوگوں کا اختلاف آپ کو برا نہیں لگے گا، لوگوں کی مخالفت آپ کو بری نہیں لگے گی، کیونکہ آپ کا شرع صدر کس چیز پر ہے کہ جو میں کر رہی ہوں یہ دلیل کے ساتھ کر رہی ہوں، اس کے پیچھے ایک لاجک ہے، یعنی لاجک خالی عقل والی نہیں بلکہ سمجھ والی، سنت کو سمجھ کر. تو اس لیے قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کا پڑھنا بہت ضروری ہے. جن بچیوں کا تعلیم القرآن ختم ہو رہا ہے وہ کسی نہ کسی طرح چاہے ضد کر کے حدیث کورس میں داخلہ لیں اور بخاری کو شروع سے پڑھیں، اور ہر حدیث کو اس نیت سے اور نظر سے پڑھیں کہ اس میں سے میرے لیے کیا سبق اور اس سچویشن میں مجھے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے. حدثنا یحیی حدثنا وکیع عن الاعمش عن ابراہیم عن علقمہ عن عبد اللہ قال كنت امشي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حرث بالمدینتی وهو متکئ علی عصیب فمر بقوم من الیہودی فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں جا رہا تھا. آپ میں سے کتنے لوگ مدینہ گئے؟ ماشاءاللہ کھجوروں کے باغ دیکھیں، مدینہ کے وہ کھیت ہیں، ٹھیک، وہ باغ کھیت ہیں ایک طرح سے. اس کے علاوہ مدینہ میں خاص چیز کیا اگتی ہے؟ پودینہ، مدینہ کا پودینہ. جی مدینہ ایئرپورٹ پہ اس کا پورا سٹال ہے، ہر طرح کا پودینہ وہاں سے ملتا ہے، بالکل نکلتے ہوئے آپ ساتھ تحفہ لے جائیں. کہتی ہوں کہ اس زمین کی مٹی میں ایسی خوشبو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے. بہرحال تو وہاں کا کھیت، یعنی مدینہ کی فضا مکہ سے مختلف ہے، مدینہ میں زرعی زمینیں ہیں، یعنی وہاں پر چیزیں اگتی بھی ہیں اور چیزیں بھی اگتی ہیں، لیکن جو میجر وہاں کی پروڈکٹ ہے یا کراپ ہے وہ کھجورے ہیں. کراپ تو نہیں کہنا چاہیے لیکن باغ ہیں کھجورے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ کھجور کی ایک چھڑی کے سہارے چل رہے تھے. چھڑی کیوں ہاتھ میں ہوتی ہے؟ آپ میں سے کوئی گاؤں میں رہتا ہے؟ گاؤں میں جب لوگ اپنے کھیتوں میں جاتے ہیں تو ہاتھ میں چھڑی ہوتی، کس لیے ہوتی ہے؟ حکمت بتائیے اس کی. کوئی کتا آ جائے، کوئی شیر آ جائے، کوئی بارلا آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ چھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ایک لگائیں گے اس کو. اسی طرح کوئی چیز، کوئی بیر شیر گرانے ہیں یا کوئی اور چیز اوپر سے، تو چھڑی کے کئی فائدے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی چھڑی ہوتی تھی نا، وہ کوئی بوڑھے تو نہیں تھے، ینگ تھے نا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سے بات کی تو سوال ہی یہاں سے شروع کیا، ما تلک بیمینک یا موسیٰ قال ہی عصای اتوکل علیہا واہش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى. کتنی لمبی بات کی، کتنا لمبا جواب دیا. یعنی اس میں بہت سے فائدے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی متکئون علی عصیب، تو آپ چھڑی کے سہارے چل رہے تھے یا چھڑی کا سہارا لے کے کھڑے تھے. فمر بقوم من الیہود، آپ چند یہودیوں کے پاس سے گزرے. فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا، لباز ان باز کو، سلوہ عن الروح، ان سے روح کے متعلق پوچھو. وقال بعضهم لا تسلوہ عن الروح، اور ان میں سے ایک نے کہا ان سے روح کے متعلق مت پوچھو. آپس میں اختلاف کر لیا، ایک نے کہا پوچھو، ایک نے کہا نہیں پوچھو. فسألوہ، آخر انہوں نے آپ سے پوچھ ہی لیا. فقام متوکئا علی الاسیب، چھڑی پر، اسیب کہتے چھڑی، چھڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے. وانا خلفہ، اور میں آپ کے پیچھے تھا. کون تھے؟ عبداللہ بن مسعود. یہ بھی ادب ہے، ایک بڑے کو آگے کرتے ہیں. فظننت انہ یوحا الیہ، میں سمجھ گیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے. فقال، تو آپ نے آیت پڑھی، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. لوگ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں، ان سے فرما دیجئے کہ روح تو میرے رب کا امر ہے. امر، امر کو انڈر لائن کیجئے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ پوری چیز لائے امام بخاری. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے، یعنی روح کے بارے میں تم زیادہ نہیں جانتے. فقال بعضهم لبعض، تو پھر ان میں سے بعض یہودیوں نے دوسروں سے کہا، قد قلنا لکم لا تسلوہ، ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ ان سے کچھ مت پوچھو. کیا بغض تھا، کیا بیر تھا، کیا انداز تھا، کتنی تکلیف دہ بات ہے. یعنی میرے سامنے وہ نقشہ آ جاتا تو مجھے غصہ آنے لگتا ہے کہ انہوں نے کیوں ایسے کہا. اور یہ ایک تکبر کی علامت بھی ہوتی ہے نا، پہلے پوچھا آزمانے کے لیے کہ کتنا پتا ہے، اور پھر جب مرضی کا جواب نہیں ملا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بتانا تھا اتنا ہی بتایا اور آپ نے آگے اتنا ہی بتایا، کیونکہ آپ تو امین تھے، اپنے پاس سے تو باتیں نہیں بناتے تھے کہ ان کی تعریف حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس سے کچھ اور گھڑ کے سنا دیں. تو ایک طرح سے وہ ڈس اپوائنٹڈ ہوئے جواب سے، یہ ان کا بھی ایک امتحان تھا. کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے نا، اچھا چلو فلاں کا لیکچر سننے چلتے ہیں، اچھا یہ سوال کرتے ہیں، اچھا سوال کر کے ہم کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ ہماری مرضی اور پسند کا جواب. اور جب نہیں ملتا تو پھر کیا کہہ کے باہر نکلتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کوئی فائدہ نہیں یہاں جانے کا، ایسے ہی وقت ضائع کیے اور ہمارے سوال کو تو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا، اس کو تو کوئی امپورٹنس ہی نہیں دی گئی. یہ رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ایسے رویے کیا ظاہر کرتے ہیں؟ ایروگنس. اور جو متکبر ہوتا ہے وہ کبھی علم حاصل نہیں کر سکتا. العلم یضیع بین الحیاء والکبر، علم ضائع ہو جاتا ہے بلا وجہ کی شرم، کہ سوال ہی نہ کرے انسان، اور کبر، مجھے نہیں ضرورت سوال کرنے کی، مجھے پتا ہے، مجھے پتا کیا جواب ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ان سے سوال کرنے کا. تو بہرحال یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاندانہ رویہ رکھتے تھے، آپ سے جب بات کرتے کسی نہ کسی طرح آپ کو اذیت دیتے، آپ پہ تنقید کرتے، اعتراض کرنے کے لیے سوال کرتے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے فیصلے قبول کرنا چاہتے تھے یا آپ سے کوئی علم حاصل کرنا چاہتے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ سیکھنے والے ہوتے ہیں جو اس لیے آتے ہیں کچھ سیکھیں تاکہ عمل کر سکیں اور کچھ زندگی بہتر کر سکیں، اور ایک صرف جائزہ لینے کے لیے آتے ہیں، غلطیاں چننے کے لیے آتے ہیں، ہر چیز پر ان کو اعتراض ہوتا ہے، باتوں کی حکمت نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی علم دل میں جاتا ہے. تو سوچئے آپ کس کیٹیگری میں ہیں، کس کی طرح؟ صحابہ کی طرح سمعنا و اطعنا، یا اہل کتاب کی طرح سمعنا و عصینا؟ کون سا رویہ ہے، سننا اور بات ماننا یا سننا اور نافرمانی کرنا؟ سننا اور بات ماننا. تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ آپ کو کس طرح منصف بناتے ہیں حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ منہ موڑ جاتے ہیں، یعنی یہ تو اپنی کتاب کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر رہے، آپ کی بات کہاں سے مانیں گے؟ اور یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، انہوں نے ایمان نہیں لانا، انہوں نے بات نہیں مانی. اس سے ایک بڑی تسلی بھی ہوتی ہے یہ بات پڑھ کے، کیا کہ جس کو آپ سکھاتے ہیں، جس کے ساتھ آپ خیر خائی کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ سب آپ کی بات ماننے والے ہوں. کچھ لوگوں کے اندر ایک ضد ہوتی ہے، ہٹ دھرمی ہوتی ہے، وہ نہیں مانتے، ان کو جس طرح چاہے آپ دلائل دیں، جو چاہے سمجھائیں، انہوں نے بس ایک ہی رٹ لگائی ہوتی ہے، میں نہ مانوں. یا وہ اپنی خواہش نفس کے غلام ہوتے ہیں، یا وہ اپنی عقل کے تابع ہوتے ہیں، وہ چیزوں کو براڈر پرسپیکٹو میں نہیں دیکھتے، پوری طرح سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور اپنے رویے کو جسٹیفائی بھی کرتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصف نہیں مانتے تھے، آپ سے سوالات محض سوال برائے سوال کرتے تھے. اور یہود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس روح کے بارے میں سوال کیا تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں علماء امت میں سے اکثریت جو مفسرین کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ارواح بنی آدم ہے. دیکھیں روح دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک حیوانی اور ایک انسانی. ایک روح انسانوں کے اندر ہوتی ہے اور ایک حیوانوں کے اندر بھی ہوتی ہے. بلی کتے کے اندر بھی روح ہے نا، جب وہ روح نکلتی ہے تو مرتے ہیں. لیکن ان کی روح کا لیول کیا ہے؟ شعور کا، یعنی روح کی وجہ سے شعور آتا ہے نا، ہم سننے دیکھنے کے قابل ہوتے ہیں، ہے یا نہیں؟ تو ہمارے اندر جو روح ڈالی گئی ہے وہ اس سے مختلف ہے جو بلی کے اندر ہے. اگرچہ بلی کے اندر بھی جو روح ڈالی گئی ہے اس کے اپنے تقاضے، اور وہ اس کو اتنا ضروری شعور دے دیا گیا اس روح کے ساتھ. اسی لیے اگر آپ کو بلی بہت تنگ کرے، یعنی سٹرے کیٹس جو ہوتی ہیں، اور آپ ان کو گھر سے ایک دو میل دور چھوڑ کے آئے تو وہ کیا کرتی ہیں؟ سب کا متفقہ جواب، واپس آ جاتی ہیں. چاہے ان کو بوری میں بند کر کے لے جائیں، رستہ نہ دکھائیں، ایڈریس نہ دکھائیں، ان کے پاس کوئی گوگل میپ نہ ہو، واپس آ جائیں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ جس شعور کی انہیں ضرورت ہے اللہ نے ان کو دے رکھا ہے. اسی طرح کبوا ہے، چڑیا ہے، یہ جو ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں ان کو پتا ہوگا، جو پیچھے آپ کے سکینت نازل ہوتی ہے چڑیوں کی، صبح صبح بولتی ہیں. ان کے گھر توڑے گئے تھے نا، کیونکہ بہت زیادہ گندگی پھیل رہی تھی، تو سینکڑوں کی تعداد میں وہ چھپی ہوئی ہیں. تو کیا ہوا؟ واپس آئیں اور دوبارہ سے سارے گھر بنا لی. گھونسلے کے جلنے کے بارے میں ایک شعر بھی ہے، کوئی آشیانے کے بارے میں، گرتی ہے اگر برق 100 بار گرے اور، یعنی 100 دفعہ بھی بجلی گرے تو گرے، اور آشیانہ جلے تو جلے، پھر بنائیں گے. ریزیلینس. تو میں سوچ رہی تھی کہ ان کو پیغام کس نے دیا جا کے، وہ کیا کمیونیکیشن کا وے تھا؟ تو یہ سب کچھ کس کی بنیاد پر ہے؟ اگر وہ مردہ ہو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی نا، روح ہے ان کے اندر، اس روح کے ساتھ انہیں شعور دیا گیا. تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہر ایک کے اندر جو روح ہے وہ دوسرے سے کچھ فرق بھی رکھتی ہے. جیسے ہماری شکلیں مختلف ہیں نا، ایسی ہماری روح کی فارمز بھی مختلف ہیں. کئی جوان ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بوڑھی روح ہے، کہتے ہیں نا، کیونکہ ان کے اندر وہ جوانوں والے شوق نہیں ہوتے، ان کی دلچسپیاں کچھ اور ہوتی. کچھ لوگ ایک دم بہت زیادہ آپس میں متفق ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ہمیشہ ہی آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں. تو وہ الارواح جنود المجندہ حدیث میں آتا ہے کہ روحیں جہاں ہیں نا اس وقت، ابھی آئی نہیں، یا جہاں ہم تھے پہلے جب آئے نہیں تھے، تو وہاں کچھ سے ہمارا آپس کا تعارف ہو گیا، ان سے تو ہمیں ہوگی محبت اور ان سے تو ہو گیا اتفاق، اور کچھ سے نہیں ہوا، وہ یہاں آ کے بھی نہیں ہوتا، پھر یہاں آ کے بھی وہ لوگ اچھے نہیں لگتے، حالانکہ انہی کو کچھ اور لوگ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کبھی کبھی غور کرتی ہوں کہ یہ کیا ہے اللہ کی حکمت کہ کچھ لوگوں کو بالکل اچھے نہیں لگتے اور انہی کو کچھ لوگ بہت زیادہ چاہتے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ بھی روحوں کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات دو لوگ ایک وقت میں ایک ہی بات بول رہے ہوتے ہیں، ہوتا ہے نا، کہ انہوں نے آپس میں اتفاق نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ بھی کیا ہے، دراصل روحوں کی آپس میں انسیت ہے۔ تو روح کے بارے میں ہمارا علم کم ہے، لیکن ہم مشاہدے سے یہ باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان حکمتوں کو غور و فکر کے ذریعے کچھ نہ کچھ جان سکتے ہیں۔ تو کس روح کے بارے میں سوال کیا تھا انہوں نے؟ ایک رائے یہ ہے کہ انہوں نے ارواح بنی آدم کی روحوں کے بارے میں سوال کیا تھا کہ ہماری روحیں کہاں ہوتی ہیں، کس شکل کی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جاننا چاہتے تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، مفسرین کا، کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ روح، جبریل کو روح کیوں کہتے ہیں؟ روح الامین، نزل به الروح الامین علی قلبک، اور تنزل الملائکۃ والروح، وہاں بھی کون ہے مراد؟ جبریل۔ تو ان کو جبریل سے دشمنی تھی نا، یہود کو، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا اشارہ جبریل کی طرف تھا کہ جبریل کون ہے، یعنی آپ کے پاس وہی کون لاتا ہے، اور مراد جبریل۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتہ ہے جس کی جسامت تمام مخلوق کے برابر ہے، اتنا بڑا فرشتہ ہے، اللہ اعلم۔ لیکن راجہ رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ جان ہے، جس کو جان کہتے ہیں، جو ہر جاندار کے اندر ہوتی ہے، جسم کے اندر ہوتی ہے، اور جب تک وہ جسم میں موجود رہے جاندار زندہ رہتا ہے، اور جب وہ روح نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ انسانوں نے بھی اس روح سے متعلق بہت سی تحقیقات کی ہیں، لیکن حقیقت تک نہیں پہنچ سکے۔ آپ میں سے کس نے سائیکالوجی پڑھی؟ اس میں روح کے بارے میں ڈسکس ہوتا ہے نا، بالکل ابتدا میں ہی ہوتا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ فلاں یہ کہتا، فلاں یہ کہتا، لیکن حتمی بات کسی کی بھی نہیں ہوتی، ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے علم ہی کم دیا ہے، تو کیسے جان سکتے ہیں؟ یہ تجربات اور مشاہدات سے نہیں سمجھ آتی، اور نہ ہی وہ کسی کو نظر آتی ہے، الا یہ کہ انسان مر جائے، مرنے کے بعد اپنی روح دیکھ سکتا ہے۔ جب وہ جاری ہوتی روح، تو اس کی ایک فارم ہوتی ہے، آنکھیں جب کھلی رہتی ہیں تو اس وقت وہ دماغ ایسا کام کرتا ہے کہ اس روح کو دیکھ لیتا ہے، اپنے جسم سے جو جدا ہوتے دیکھتا ہے۔ اسی طرح روح پر نفس کا اطلاق بھی ہوتا ہے جب وہ جسم کے اندر ہوتی، یعنی نفس بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اور جب بدن سے نکل جائے تو اس کو روح کہا جاتا ہے۔ اور یہاں روح سے مراد انسان کا نفس بھی ہو سکتا ہے جو جسم کے اندر ہے، لیکن اس کی اصلیت اور حقیقت نہیں ہمیں پتا، اور کچھ آثار اور کچھ روایات سے ہم کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں۔ روح جسم رکھتی ہے، روح ایک فارم، جسم سے مراد مادی جسم نہیں، یعنی روح کی بھی ایک شکل و صورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ روح قبض کی جاتی ہے، اس کو نکالا جاتا ہے، اس کو کفن میں لپیٹا جاتا ہے، تو کوئی چیز ہے نا جس کو پھر لپیٹا بھی جاتا ہے، اور یہ کہ میت اس کو دیکھتی بھی ہے، جب وہ فوت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے اس کی نگاہیں جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ قل الروح من امر ربی، تو امر سے مراد یہاں مامور ہے، یعنی جس کے بارے میں حکم دیا جائے، یعنی روح اللہ تعالی کا حکم ہے یا اللہ کے حکم سے ہے، تو گویا روح ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور روح کے متعلق علم ہمارا کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا ہی کیوں جواب دیا کہ وما اوتیت من العلم الا قلیلا، مطلب یہ کہ باقی علم تم نے سارا سیکھ لیا، ہر چیز کا پتہ ہے تمہیں، اب صرف روح کا علم بچا ہے جو تم پوچھ رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں تو اور بہت سی چیزوں کا علم نہیں ہے۔ یعنی بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آیا، قرآن مجید میں آیا کہ تمہیں روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا، انسان کہتا کہ کیوں کم دیا گیا، زیادہ دیا جاتا، کئی ایسے ذہن ہوتے ہیں جو اس طرح بھی سوچتے ہیں۔ تو بات یہ کہ جو باقی اتنا کچھ دیا گیا وہ سارا سیکھ لیا، کبھی یہ رہ گیا تھا تو اب باقی آخری سوال یہ پوچھ لیں۔ تو کچھ لوگ علم حاصل نہیں کرتے، لیکن نکمے نکمے سوال کرتے رہتے ہیں، اور جن کو وقت سے پہلے جواب دے بھی دیا جائے تو پھر بھی ان کو جواب سمجھ نہیں آتا، یعنی کچھ چیزوں کا جواب، بعض اوقات ہوتا ہے میں سبق پڑھا رہی ہوتی ہوں، لوگ بیچ میں ہاتھ کھڑا کر دیتے، میں کہتے ابھی صبر کریں، پہلے پورا سن لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اسی کا جواب آنے والا ہو جو آپ سوچ رہے ہوں۔ تو جو بیکار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں علم سے حقیقی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ پھر اس طرح کے خلجان میں مبتلا ہوتے ہیں، اور توجہ سے اور سسٹمیٹیکلی نہیں سیکھتے، اور ضرورت کی چیزیں نہیں سیکھتے، کوئی بات ادھر سے سن لی، کوئی ادھر سے پڑھ لی، کوئی ادھر سے ریسرچ کر لی، کوئی ادھر۔ اب اس وقت ہماری یوتھ کے اندر اتنا فکری ذہنی انتشار کیوں ہے، کوئی وجہ بتائے گا؟
ان کے پاس ٹو مچ انفارمیشن آ رہی ہے، لیکن اس انفارمیشن کو وہ صحیح ہے نہیں ہے اس کا کوئی ذریعہ ان کے پاس
کوئی ترتیب بھی نہیں ہے،
اور اس کی اس انفارمیشن سے مزید کوشچنز ان کے ذہن میں آتے ہیں.
اکثر لوگ جب مجھے کچھ بھیجتے ہیں، مجھے یہ سوال چاہیے تھا، میں نے سرچ کیا، مجھے کسی نے یہ کہا، کسی نے وہ کہا، اب میں کنفیوز ہو گئی. کیوں کنفیوز؟ استاد کے بغیر آپ علم حاصل کرتے ہیں تو کنفیوز ہی ہوتے ہیں، کسی ترتیب اور سسٹم کے بغیر علم حاصل کرتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اب کوئی سوال ذہن میں آیا، چیٹ جی پی ٹی میں ڈالا اور اس نے جو سیدھی الٹی معلومات دی، ٹھک 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 ٹھک، ان کو پڑھا، سمجھا کہ ہم عالم ہو گئے، کچھ یوٹیوب سے دیکھ لیا، کچھ کہیں سے دیکھ لیا، کچھ کہیں سے. معیار تو کوئی نہیں، پرکھنے کا معیار کیا ہے کہ جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ صحیح بھی ہے؟ تو معیار تو قرآن و سنت ہے نا. تو اس لیے جو کچھ آپ کر رہے ہیں نا، اسے دل جمی سے کیجیے. یہ آپ کو ایک معیار دے دیں گے کہ میں نے تو قرآن میں ایسے پڑھا، یہ کیا کہہ رہا ہے، میں نے تو حدیث میں یہ پڑھا. کیونکہ جو چیزیں قرآن اور سنت سے ملی بس یہ سچ ہے، باقی لوگوں کی باتیں.